رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم نور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والا اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، اس بات کی سمجھ وہی رکھتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے، یعنی عقل مند آدمی جانتا ہے کہ علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے علم کو بڑی فضیلت دی ہے، اس لیے قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت جو اتری، یعنی انسانیت کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا میسج ملا، وہ تھا اقرا، پڑھ کے بارے میں، پڑھنے کے بارے میں. تو جو انسان پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو درداء اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ عالم کو ایک عابد کے اوپر فضیلت اس طرح حاصل ہے جس طرح ستاروں کے اوپر چودہویں رات کے چاند کو فضیلت حاصل ہے. تو عالم کی مثال چودہویں رات کے چاند کی مانند ہے، اور عابد کی مثال ستاروں کی مانند ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ سمجھدار شیطان کے اوپر ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں سیدنا امیر معاویہ اللہ عنہ نے روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. انس بن مالک اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، کہ بے شک زمین میں علماء کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان کے اوپر ستاروں کی مثال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے زینت بخشی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو علماء پرہیزگاروں سے زینت بخشی ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ انہ یستغفر للعالم کل شیء حتی الحیطان فی جوف البحر، کہ عالم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. صفان اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما من رجل خرج من بیتہ لیطلب العلم الا وضعت له الملائکۃ اجنحتہا رزل لما یصنع، کہ جو بندہ علم کی طلب کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اس عمل کی وجہ سے خوش ہو کر جس کو وہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. یہ فرشتوں کی محبت ہے اس طالب علم کے ساتھ کہ وہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. محبت کے راستے میں یہ دستور رہا ہے کہ مہمان کے پاؤں کے نیچے، محبوب کے پاؤں کے نیچے لوگ کپڑے بھی بچھاتے رہے، پھول کی پتیاں بھی بچھاتے رہے. چنانچہ شعر ہے، اے باد صبا کچھ تو ہی بتا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں. تو لوگ تو اس کی محبت کی وجہ سے پلکیں بچھاتے ہیں راہوں میں، کلیاں بچھاتے ہیں راہوں میں، اور فرشتے جو ہیں وہ پر بچھاتے ہیں. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جب کسی ملک میں دوسرے ملک کا کوئی بڑا آتا ہے، صدر یا وزیر اعظم، تو اس کے لیے جہاز کے سامنے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، یعنی ریڈ کارپٹ کا بچھنا اس کی عزت کی ایک نشانی ہوتی ہے، عزت کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح دنیا دار لوگ اپنے مہمان کے راستے میں ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں، اسی طرح جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، فرشتے اس کے ساتھ اتنی محبت محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من سلک طریقا لیطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، وہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، حتی یرجع جب تک کہ وہ واپس لوٹ نہیں آتا۔ یعنی طالب علم جب گھر سے نکل کے مدرسے کی طرف جاتا ہے تو اس کو ہر وقت اللہ کے راستے میں رہنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی عظمت ہے کہ انسان کھانا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیٹ رہا ہے، سو رہا ہے، اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے، ان ضروریات کو پورا کرنے پر بھی اس کو اللہ کے راستے میں رہنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ علم کا طلب کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلب ہی، کہ جو بندہ علم کی طلب میں ہوتا ہے، جنت اس بندے کی طلب میں ہوتی ہے، جنت وش کرتی ہے کہ یا اللہ کاش یہ بندہ میرے اندر آ جائے۔ اس بندے کی کامیابی کے کیا کہنے کہ جس کے لیے جنت طلب کر رہی ہے کہ اللہ اس بندے کو پلیز میرے اندر بھیج دیجئے۔ سبحان اللہ، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو مسجد نبوی کے اندر چند صحابہ تھے جو علم طلب کرنے کے لیے اکٹھے رہا کرتے تھے، ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ صفہ کہتے ہیں ایک اونچی جگہ کو، چبوترے کو، تو وہ اس اونچی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کرنے کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوتے تھے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی وقت ملتا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور ان صحابہ کے درمیان بیٹھ کے ان کو دین سکھایا کرتے تھے۔ یہ ایک بے نام مدرسہ تھا، آج کے دور میں اس کا نام رکھنا چاہیں تو اس کو جامعہ صفہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا اس وقت کوئی نام نہیں تھا، مگر استاد موجود تھا اور شاگرد موجود تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب استاد بھی ہو شاگرد بھی ہو تو وہ درخت کے نیچے بیٹھ جائیں تو وہ مدرسہ ہوتا ہے، کسی بلڈنگ کے اندر بیٹھ جائیں تو وہ مدرسہ، وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جائیں تو وہ مدرسہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کام مدرسے والا ہی تھا لیکن بغیر نام کے ہو رہا تھا۔ اس کے جو معلم تھے وہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس میں جو آگے شاگرد تھے وہ اصحاب صفہ تھے۔ یہ 70 کے قریب حضرات تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے فارغ کر لیا تھا۔ چنانچہ یہ بھوک برداشت کرتے تھے، پیاس برداشت کرتے تھے، ان کے پاس کئی مرتبہ پھٹے کپڑے ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پھٹے کپڑوں کو دیکھیں گے تو ہم ایک دوسرے کے پیٹ کے پیچھے چھپ کے بیٹھتے تھے، ہمیں نظر نہ پڑے ہم پر۔ تو انہوں نے یہ قربانیاں دی اور 24 گھنٹے کے لیے یہ علم حاصل کرنے کے لیے اویلیبل ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو مدینہ کے دوست تھے وہ تو اپنی تجارتوں میں لگے ہوتے تھے، وہ تو اپنی کھجوروں کے باغوں کی نگرانی میں مصروف ہوتے تھے، اور جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان میں بہت سارے لوگ اپنے بزنس کو دیکھتے تھے، لیکن ابو ہریرہ تھا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کرنے کے لیے ہر وقت مسجد نبی میں پڑا رہتا تھا۔ مجھے اتنی بھوک لگتی تھی کہ کئی مرتبہ میں بھوک کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا تو میں نیچے گر جاتا تھا، زمین پہ لیٹ جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے مرغی کا دورہ پڑ گیا ہے، حالانکہ وہ مرغی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، وہ بھوک ہوتی تھی جس نے مجھے لٹا دیا ہوتا تھا۔ تو اتنی قربانی کر کے ان حضرات نے علم حاصل کیا. اللہ تعالیٰ کو یہ طلباء اتنے پسند تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے تھے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو ٹائم دیں، ان کے پاس جا کر بیٹھیں. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ کے درمیان آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، وہ لوگ کیسے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ جائیں اور ان لوگوں کے درمیان جا کر بیٹھیں اور ان کو ٹائم دیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. سبحان اللہ، یہ علم کے طلبگار اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے، اور ان میں ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کا قرآن پاک اللہ کو بہت پسند تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمائش آتی تھی ان کے لیے کہ ان کو کہو قرآن پڑھیں. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو حکم دیا، ابن کعب رضی اللہ عنہ کو، کہ آپ قرآن مجید پڑھیں، سورہ بینہ سنائیں مجھے. وہ کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ کے اوپر اترا، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اسی طرح حکم ہوا ہے. تو ابن کعب رضی اللہ عنہ بھی بڑے سمجھدار تھے، وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا ہے. تو انہوں نے آگے سے اور زیادہ سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمائش کی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، نعم اللہ سماک، ہاں ابن کعب، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر فرمایا ہے. ابن کعب سے کہو قرآن سنائے، میں پروردگار بھی سنوں گا، میرے محبوب آپ بھی سنیں گے. یہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے کہ جن سے قرآن کی فرمائشیں رحمان کی طرف سے آیا کرتی تھیں. ان میں وہ بھی تھے جو نابینا تھے. وہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے چلے اور جلدی جلدی چلتے چلتے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے تھے. جب وہاں آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ اپنی بات چیت کر رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز کو پسند کیا کہ میں قریش مکہ ہی کو سمجھاتا رہوں بات. اور وہ نابینا صحابی تھے، وہ تو دیکھ نہیں سکتے تھے، انہوں نے آتے ہی سوال پوچھ لیا. تو جب سوال پوچھا تو نبی علیہ السلام نے ان کو تھوڑی دیر صبر کرنے کے لیے کہا. تو اللہ تعالی کی طرف سے فوراً پیغام آ گیا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. سبحان اللہ، وہ طالب علم بھی کیسا ہوگا کہ جس کے جلدی جلدی چل کے آنے کا تذکرہ اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں. تو یہ ایسے لوگ تھے جو اللہ کے محبوب تھے. اب ہر مدرسے کے اندر کوئی نہ کوئی نصاب ہوتا ہے. یہ جو جامعہ صفہ تھا، اس کا نصاب کیا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کا نصاب تھا قرآن مجید فرقان حمید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر آئیں. یہ ہم نے کتاب اس لیے نازل کی ہے، یہ چونکہ کتاب ہدایت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا. اور نبی علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ کو قرآن پاک سمجھائیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل ہوا ہے آپ اس کو کھول کھول کے بتائیں. چنانچہ قرآن مجید ان کا نصاب تھا، ان کا کورس تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرمایا کرتے تھے، اس کو کھول کھول کے بیان کیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے. اب ہر مدرسے کے اندر ٹائمنگز ہوتی ہیں، جیسے صبح 8 بجے مدرسہ لگتا ہے اور شام کو 3-4 بجے بند ہو جاتا ہے. پھر پڑھانے والے اور محتم سب حضرات اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، باقی وقت طلباء خود پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، اپنے کام میں خود مصروف رہتے ہیں، لیکن پڑھائی کا ٹائم صبح کا ہی ہوتا ہے. اس مدرسے کے پڑھائی کا ٹائم عجیب کہ اس کا ٹائم تھا 24 گھنٹے اور ہفتے میں سات کے سات دن 24/7 یہ اس کا سکیجول تھا. ہر وقت جب بھی اللہ کے حبیب وسلم تشریف لاتے تھے یہ صحابہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے اور نبی علیہ السلام سے علم سیکھا کرتے تھے. اب اگر کورس بھی ہو اور استاد بھی ہو شاگرد بھی ہو تو پھر عام طور پہ آخر کے اوپر سال کے بعد ان کا امتحان لیا جاتا ہے. اس مدرسے کے بھی امتحان ہوتے تھے لیکن ان کا جو ممتحن تھا وہ اللہ رب العزت تھا. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ, یہ وہ لوگ تھے جن کا اللہ نے امتحان لیا. تو اللہ ان کے ممتحن تھے. اللہ کیسے امتحان لیتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں قلوبہم لتقویٰ, ان کے دلوں میں تقویٰ کو اللہ نے دیکھا کہ تقویٰ ہے یا نہیں. تو یہ گویا ایسا امتحان تھا کہ امتحان لینے والا اللہ تھا جو دلوں کے بھید جانتا ہے. اور پھر انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. یہ ایسے لوگ تھے صحابہ کہ جن کو اللہ نے تقویٰ کے اوپر جمائے رکھا اور ان کو یہی چیز سجتی تھی, یہی بات ان کے شان نشان تھی. لہذا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بہت خوش ہوئے, فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان, وہ اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی ہو گئے کہ یہ لوگ نیکی کے راستے پہ چلنے والے ہیں, تقویٰ پہ چلنے والے ہیں. تو اللہ نے ان کو انعام بھی عطا فرمایا کہ دنیا میں ان کو جنت کی بشارتیں عطا فرما دیں, دنیا میں ان کو اپنی رضا کا اعلان عطا فرما دیا. یہ کیسے خوش نصیب جماعت تھی کہ جن کے لیے دنیا کے اندر اللہ نے خوشی کا اظہار فرما دیا اور فرمایا کہ جو ان کی پیروی کرے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے بھی راضی جو ان کے راستے کے پیچھے چلنے والے ہوں گے, جو ان کے قدم نقش قدم پہ چلنے والے ہوں گے, اللہ ان لوگوں سے بھی راضی ہو گئے. تو یہ وہ طلباء تھے کہ جو اللہ کو راضی کر کے اپنے مقصد زندگی کو پورا کر گئے, اور جو ان کے پیچھے چلے گا وہ بھی مقصد زندگی کو پورا کرے گا اور قیامت کے دن کامیاب ہوگا. چنانچہ اس جامع صفہ کا فیض ایسا پھیلا کہ پھیلتا ہی چلا گیا, اور یہی سلسلہ آگے بڑھتا رہا چلتا رہا. صحابہ سے تابعین نے علم سیکھا اور تابعین سے تبع تابعین نے, اور یہ علم کا سلسلہ جو چلا آج بھی موجود ہے. اب جتنے طلباء ہیں ای مہد میں پڑھنے والے, یہ سارے کے سارے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. یہ سب لوگ وہ ہیں جن کو اصحاب صفہ کے ساتھ ایک علمی نسبت ہے. یہ سب وہی لوگ ہیں جو اصحاب صفہ کی قطار میں قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے, ان کے پیچھے کھڑے کیے جائیں گے, چونکہ یہ وہی کام کر رہے ہیں جو اصحاب صفہ نے کیا. انہوں نے نبی علیہ السلام سے علم حاصل کیا تھا, اور یہ لوگ اپنے وقت کے علماء سے علم حاصل کر رہے ہیں. تو طالب علم ہونے کے ناطے یہ قدر مشترک ہے, یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ طلباء کی اس محنت کو قبول کرے, اور انہوں نے جو وقت فارغ کیا اس میں جو علم حاصل کریں گے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان طلباء کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما دیں. آج دنیا کے اندر انسان کے پاس ٹائم تو ہوتا ہے, مگر کئی مرتبہ وہ اپنے وقت کو الٹے کاموں میں, بےہودہ کاموں میں ضائع کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں مگر ایسی سائٹس دیکھتے ہیں کہ جو دن کا دیکھنا حرام ہے. وہ اگر انٹرنیٹ پہ بیٹھتے بھی ہیں تو ای میل کے ذریعے اپنے دوستوں سے نفسانی شیطانی ای میل وغیرہ کرتے رہتے ہیں, تو وہ بھی شیطان ہی کا کام ہوتا ہے. لیکن اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے علم کا حاصل کرنا یہ تو ایک عجیب انوکھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرمائے. کل قیامت کے دن جب سب کے سب علماء طلباء عوام اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, وہاں پر قدر آئے گی اس وقت کی کہ ہم نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا تھا, ہم نے اپنے وقت میں علم پڑھا تھا. توجہ سے بات سنیں, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر بندے کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے. مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے کارپینٹر, اس کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا. وہ لکڑی کو کاٹتا ہے, پھر اس کو جوڑتا ہے, فرنیچر بناتا ہے, ہم اسے کارپینٹر کہتے ہیں. اس کی زندگی اسی میں ہی گزرتی ہے. کچھ بندے ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ تعالیٰ پتھر رکھ دیتا ہے, اینٹ رکھ دیتا ہے, اس کو ہم میسن کہتے ہیں. اینٹ کو اینٹ سے جوڑتا چلا جاتا ہے، دیواریں بناتا ہے، مکان بناتا ہے، گھر تعمیر کرتا ہے، اس کی زندگی اسی میں ہی گزرتی ہے. تو کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھا، کسی کے سامنے اللہ نے اینٹ کو رکھا. ایک بندہ ہوتا ہے جس کو ہم مکینک کہتے ہیں، اس کے سامنے اللہ لوہے کو رکھ دیتے ہیں، چنانچہ وہ لوہے کے انجن کھولتا ہے، پھر ان کو جوڑتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، اور اسی میں اس کی زندگی گزرتی ہے. کسی کے سامنے اللہ نے کپڑے کو رکھ دیا، وہ کپڑے کو کاٹتا ہے، پھر اس کو سیتا ہے، اس کو ہم درزی کہتے ہیں، وہ سوٹ بناتا ہے، وہ لوگوں کے کپڑے سیتا ہے. تو کسی کے سامنے اللہ نے کپڑے کو رکھا، کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھا، کسی کے سامنے اللہ نے پتھر کو رکھا، کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھا. یہ طلباء کس قدر خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کے سامنے قرآن مجید کو رکھ دیا، ان کے سامنے حدیث پاک کی کتاب کو رکھ دیا. چاہے یہ کتاب فزیکلی لے کر بیٹھے ہوں یا چاہے سکرین کے اوپر کتاب کو دیکھ رہے ہوں، مگر کتاب تو سامنے ہوتی ہی ہے. اب اللہ نے اپنا قرآن جن کے سامنے رکھ دیا، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے میرے بندوں تم دنیا میں کیسے وقت گزار کے آئے، تو یہ کہیں گے یا اللہ ہم تو قرآن کھول کے بیٹھتے تھے، حدیث کی کتاب کھول کے بیٹھتے تھے، اور اے اللہ اس کو گھنٹوں پڑھا کرتے تھے اور علم حاصل کیا کرتے تھے، اور ہم نے علم حاصل کرنے میں اپنی زندگی کا وقت لگا دیا. چنانچہ اصحاب صفہ بھی طلباء بن کے کھڑے ہوں گے، اور ان کے بعد آنے والے امت کے جتنے علماء محدثین ہیں، فقہا ہیں، سب طلباء کی فہرست میں شامل ہوں گے. اسی فہرست میں انشاءاللہ ہم بھی اللہ تعالی کی رحمت سے شامل کر لیے جائیں گے کہ ان بندوں نے علم حاصل کرنے میں زندگی کے وقت لگائے تھے. ہم کہہ سکیں گے یا اللہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. اے اللہ ہم ایک ایسے وقت میں دنیا میں پیدا ہوئے تھے جبکہ دین پہ پڑھنا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا، لوگ دین والوں کو تانے دیتے تھے، یہ تو دنیا کے کام کے نہیں رہے، یہ تو کسی اور جو ہے وہ کام میں لگ گئے ہیں. جب تانے ملتے تھے اور دین کا علم حاصل کرنا مشکل ہوتا تھا، اے اللہ اس وقت میں ہم نے سب تانے سنے، مگر ہم نے علم کو حاصل کیا اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں سے حصہ پایا. اے اللہ ہمیں آج ان کے غلاموں میں شامل فرما دیجئے. اس لیے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی رحمت کی نظر فرمائیں گے. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالی قیامت کے دن علماء کی جماعت کو کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، لم ادا علمی فیکم لأعذبکم، میں نے تمہارے سینوں میں علم کو اس لیے نہیں بھرا تھا کہ آج میں تمہیں عذاب دوں، جاؤ میں نے تمہیں بلا حساب جنت عطا فرما دی. قد بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. جب اللہ تعالی اس طرح رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، اس دن لوگ حسرت کریں گے، کاش ہم نے بھی علم حاصل کیا ہوتا اور ہم بھی طالب علم بنے ہوتے. اللہ تعالی سب طلباء طالبات کی محنت کو قبول فرمائے اور ان کو اپنے مقبول بندوں اور مقبول بندیوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیں گے تاکہ اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر لیں. جیسے نیت ہوتی ہے ویسے مراد مل جاتی ہے. تو سب لوگ نیت کر لیں کہ ہم پچھلے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله استغفر الله ربی من كل ذنب واتوب الیه برحمتك یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارا ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارا صحیح. البتہ چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالی کی یاد میں مشغول. اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں صبح میں یا شام میں، تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں، ظاہر کی آنکھیں بند کر لیں، من کی آنکھوں کو کھول لیں اور یہ محسوس کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. انشاءاللہ 15-20 منٹ کا یہ مراقبہ آپ کے دل کو منور کرے گا اور آپ اس اللہ تعالی کی محبت کی حرارت کو خود محسوس کریں گے. چند منٹ کے لیے سب لوگ مراقبہ کر لیں، پھر اس کے بعد دعا کریں گے. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ کو اپنے ذکر سے جاری فرما، ذکر کو ہمارے انگ انگ سے جاری فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. رب کریم ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما. اے پروردگار عالم، جو طلباء علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما. اے اللہ ان کو نور نسبت نصیب فرما. اے اللہ نور علم نصیب فرما. اے اللہ ان کے سینوں کو نور ایمان سے لبریز فرما. اے اللہ ان کے سینوں کو نور ہدایت سے لبریز فرما. پروردگار عالم رحمت کا معاملہ فرما. جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کو اخلاص کے ساتھ پڑھانے کی توفیق عطا فرما. جو پڑھنے والے طلباء ہیں اللہ ان کو شوق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما. اے رب کریم اس کام میں اپنی مدد شامل حال فرما. اے اللہ جو خدمت کے کام پہ لگے ہوئے ہیں ان کی محنتوں کو بھی قبول فرما، اور اس کے بدلے انہیں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما. کریم آقا آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. جو مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما. اے اللہ کمزور ایک کوی کے دروازے پر حاضر ہیں، محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں. اے اللہ فقیر ایک سخی کے دروازے پر حاضر ہیں. ہمارے جھولیوں کو اللہ بھر دیجئے اور ہمیں تمام نعمتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.